لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا سفر أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه یہ کسی صاحب کی گاڑی ہے ایل ای اے 4619 ایل ای اے 4619 وہ کہتے ہیں دوسری جگہ کھڑی کریں گے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج آپ کے ہاں اس مسجد میں گزارشات کے لیے پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ دو باتیں جن میں سے ایک کہنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے اور دوسری جو میں نے خود چاہا ہے کہ آپ سے کروں اللہ تعالیٰ انہیں کہنے کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آنے والے کل سے قمری سال اور ہجری سن تقویم کا دوسرا مہینہ سفر شروع ہو رہا ہے ہمارے ہاں مسلمانوں میں شمسی نظام اور قمری نظام دونوں رائج ہیں شمسی نظام کے تحت ہم نمازیں پڑھتے ہیں طلوع صبح سحر اور طلوع صبح صادق اور سورج کے ڈھلنے اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری نمازوں کے اوقات چلتے ہیں جبکہ قمری نظام کے تحت ہم رمضان زکوٰۃ اور حج ادا کرتے ہیں قمری سال کے دوسرے مہینے سفر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں قدیم سے ایک سوچ بہت راسخ اور پختہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ خوشی کی تقریبات مثلاً شادیاں یا اس طرح کے فنکشنز کرنے سے گریز کرتے ہیں بلکہ لوگوں میں ایک غلط روایت مشہور ہے کہ سال میں 10 لاکھ بلائیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے 9,20,000 اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں اس طرح کی کئی باتیں اس مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح سے راسخ ہے. اسی طرح اس مہینے کے آخری ہفتے کو ہمارے ہاں آخری چہار شنبہ کے نام سے جانا جاتا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ یوم الاربعاء یوم نحس مستمر, کہ بدھ کا روز قدیم سے مسلسل منحوس ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دونوں باتیں سراسر بے بنیاد ہیں, غلط ہیں, بے حقیقت اور بے حیثیت. اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ یعنی سفر کا مہینہ مسلمانوں کی تاریخ میں کئی حوالوں سے مبارک ہے. منحوس ہونے کی بجائے مبارک ہے. مثلا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سفر کی 27 تاریخ کو, 13 نبوی 27 سفر 15 اگست 621 کو ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے نہ صرف یہ کہ مدینہ منورہ کی 4 مربع میل کے علاقے میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی, بلکہ غلبہ اسلام کی راہیں کھلی. اسی طرح 12 صفر سن 2 ہجری 4 اگست 623 کو مسلمانوں کو ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے جہاد کی اجازت ملی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, انہیں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے اس لیے کہ یہ مظلوم ہیں. یہ آیت سفر کے مہینے میں اتری. اسی طرح ماہ سفر سن 2 ہجری میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین نکاح ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی مبارک نکاح اور یہ ایک مثالی کپل ہے جو اسلامی تاریخ میں ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح ماہ سفر سن 4 ہجری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن صخرہ قبیلہ دوس کے 70-80 حضرات سمیت مسلمان ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سرمایہ حدیث کو محفوظ کرنے میں سب سے اوپر ہے, اور یوں دین ہم تک جو پہنچا ہے اس میں ایک بڑا کردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اسی طرح اس مہینے میں سیدہ زینب بنت خزیمہ اور ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں, آپ کے گھر میں بحیثیت بیوی کے آئیں. اب کون کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ شادیوں کے حوالے سے نامبارک ہے, جبکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی شادیاں اور آپ نے اپنی بیٹیوں کی اپنی بیٹی کی شادی اس مہینے میں کی. اسی طرح سفر سن 8 ہجری میں زیغم اسلام حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر ابن العاص مسلمان ہوئے. سفر سن 99 ہجری میں سیدنا عمر ابن عبد العزیز برسر اقتدار آئے, جو تاریخ اسلامی میں عدل کے قیام کی وجہ سے عمر ثانی کہلاتے ہیں. اسی طرح ماہ سفر سن 146 ہجری میں بنو عباس کے دوسرے حکمران ابو منصور نے دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر بغداد شہر کی بنیاد رکھی، اور شہر بغداد تاریخ اسلامی میں ایک مرکزی اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سفر کے مہینے کو نامبارک سمجھنا یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ سال کا کوئی مہینہ، مہینے کا کوئی دن، دن اور رات کی کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی فرد، قوم، کوئی پرندہ یا جانور کسی بھی لحاظ سے اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور اس سے بدشگونی لینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق سراسر غلطی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی نافرمانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم نے بعض دنوں کو مبارک تو کہا ہے، قرار دیا ہے۔ مثلا مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا۔ مکہ ایک مبارک سرزمین ہے، اور اس میں خانہ کعبہ ایک مبارک جگہ ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کریم مبارک رات میں اتارا۔ بارش کے پانی کے بارے میں فرمایا، ونزلنا من السماء ماء مبارکا، برکتوں سے لبریز پانی ہم نے بلندیوں سے اتارا۔ قرآن کریم کو چار جگہ قرآن کریم میں مبارک کہا گیا، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اسی طرح زیتون کے درخت کو قرآن کریم میں مبارک کہا گیا، کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ۔ اسی طرح سلام کے جملے کو قرآن کریم میں مبارک کہا گیا، فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ گھروں میں جب داخل ہو تو اول تو گھر والوں پر، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی سلام کہو، کیونکہ یہ مبارک اور طیبہ کلمہ ہے جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا تو خود حضرت عیسیٰ کی تقریر میں انہوں نے خود کو مبارک کہا، وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ کوہ طور کا درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب انوار ربانی کے نزول کا محبت اور مرکز بنا تو قرآن نے کہا، فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ۔ رمضان کے مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک فرمایا، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ مبارک تو ایام، دنوں اور راتوں اور اشیاء اور مقامات کو کہا گیا ہے، لیکن قرآن و سنت میں کسی بھی جگہ کسی شے یا فرد کو یا کسی جانور یا پرندے کو نامبارک اور منحوس نہیں کہا۔ کسی دن، کسی گھڑی، کسی مقام، کسی فرد اور کسی جانور یا پرندے کو منحوس قرار دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس جملے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً تین مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اطیرتو شرکن، اطیرتو شرکن، اطیرتو شرکن، کسی پرندے، انسان، دن یا رات یا مقام یا فرد یا قوم سے بدشگونی لینا شرک ہے. اور فرمایا، حضرت قبیصہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا العیافت والترق والطیرت من الجبت، پرندے اڑا کر فال لینا. عرب جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تو کبوتر اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے سفر مبارک ہوگا، اور اگر بائیں طرف چلا جاتا تو سفر کرنے کا ارادہ کینسل کر دیتے. حضور نے فرمایا العیافہ، یہ پرندے اڑا کر فال لینا. ہمارے ہاں طوطا فال رائج ہے، اور رمل کا عمل، وطیر اور نحوست کا تصور من الجبت، شرک میں سے ہے. اس لیے کہ لوگ ان اشیاء کو مؤثر سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، حدیث قدسی ہے، لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو، زمانہ برا ہے، زمانہ برا آ گیا ہے، زمانہ بڑا غلط آ گیا ہے، زمانے کی روش بڑی غلط ہو گئی ہے. لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو. فإنی انا الدہر، اس لیے کہ زمانہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر میری ذات ہے. زمانے کے لوگ بدل گئے ہیں، سورج اسی وقت طلوع ہوتا ہے، اسی وقت غروب ہوتا ہے، نظام شمسی اسی طرح سے چل رہا ہے، بادلوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، دن اور رات کی ساری ترتیب بالکل اسی طرح سے ہے، لوگ بدل گئے ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کی جو سوچ ہے، اور نحوست کا جو تصور ہے، اور بدشگونی کا جو تصور ہے، اس کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذرا اس حدیث پر توجہ دیجئے، فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہو، جو بندہ بدشگونی لیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، لیس منا او تکہن او تکہن لہو، جس نے قسمت کا حال بتایا وہ خود کو قطب کہتا ہو، وہ خود کو ولی کہتا ہو، وہ خود کو کچھ بھی کہہ رہا ہو، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، او تکہن او تکہن لہو، جس نے قسمت کا حال بتایا، یا جو قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے گیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق، او سحر او سحر لہو، جس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کرایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اس کو امت کی جو حقیقی گنتی ہے اس سے اللہ کے حبیب نکال رہے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا ومن اتا کاہنن، جو شخص کسی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی اس نے تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کیا ہے اس قرآن کا جو محمد پر اترا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آئیے اپنی لوح قسمت بنوائیے، ہمیں 5000 دیجیے تاکہ ہماری قسمت بنے، ہم آپ کو پھر 5000 اپنی قسمت کا لے کر پھر تمہاری لوح قسمت بنائیں گے. تم کون ہوتے ہو لوح قسمت بنانے والے؟ قسمتوں کے فیصلے اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھے. آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا؟ تمہیں تو خود معلوم نہیں تمہارا ہفتہ کیسے گزرے گا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا،
کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. میرے بزرگوں اور دوستو، نحوست کی اصل وجہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں. نحوست باہر سے نہیں آتی، نحوست انسان خود کریٹ کرتا ہے. دو خطبے حکمرانوں پر بھاری نہیں ہوتے، ان کی کرپشن، ان کی اقربا پروری، ان کی لوٹ مار ان پر بھاری ہوتی ہے. قرآن کریم میں ہے، ضرب اللہ مثلا قرية، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمنة مطمئنة، وہاں کے رہنے والے بڑے پرامن تھے، اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. میں تو کہتا ہوں کہ یہ آیت اتری تو ایک خاص شہر کے بارے میں تھی، لیکن آپ ذرا اپنے ملک کو اس آیت کے تناظر میں دیکھیے، چونکہ قرآن تو ایک مرر ہے، آئینہ ہے، اور ہر دور میں افراد اور اقوام اپنے چہرہ قرآن کے اس آئینے کے اندر دیکھ سکتی ہیں. مثلا قریتن، ایک بستی کی مثال، کانت آمنتن مطمئنتن، وہاں کے رہنے والے بڑے پرامن زندگی گزار رہے تھے، اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، انہیں ہر طرف سے رزق میسر آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر خوف اور بھوک ایسے مسلط کر دی جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے. باہر سے نحوست نہیں آتی، نحوست کا سبب انسان کا عمل ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں خشکی اور تری میں بگاڑ آتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے. مشرکین کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان تصبهم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، اگر ہمیں اچھائی ملتی ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، ہم اس کے حقدار ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو آپ کی وجہ سے پہنچتی ہے. قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، انہیں بتاؤ کہ سب کچھ اللہ کی تخلیقی فیصلوں سے ہو رہا. اور مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، انسان جو تجھے مصیبت پہنچ رہی ہے ذرا اپنے نفس پر غور کر. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، فرعونیوں کو جب بھوک اور خوف ان پر مسلط ہوا تو کیا کہنے لگے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب اچھائی ملی تو کہتے کہ جو ہماری وجہ سے ہے، اور جب مصیبت آتی تو کہتے یَتَّیَّرُ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ، یہ موسیٰ کی نحوست ہے، ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، احمقو، یہ تو مبارک ہستیاں ہیں، یہ تو برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہیں، نحوست اور بدنحوست کی اصل وجہ تم خود ہو، تمہارے اعمال. قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، ہم نے قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز آندھی چلائی. یہ 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن جو ان کے لیے منحوس ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، نحوست کسی مہینے میں نہیں، نحوست انسان اپنے عمل سے خود اپنے لیے کھڑی کرتا ہے. حضرت مجدد الفزانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنوں کو منحوس قرار دینا یہ یہود کا طرز عمل ہے. مسلمان کے لیے تو حکم یہ ہے, سن لیجئے, حضور نے فرمایا لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا سفر, خبردار اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی بیماری کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہوتی. ولا هامة اور نہ الو, منحوس ہے, ہاما عرب کہا کرتے تھے کہ جب انسان قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کی قبر سے ایک پرندہ الو کی صورت میں نکلتا ہے اور وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے. عجیب بات ہے, الو کہیں منحوس ہے اور کہیں مبارک ہے. لا ہامتا, کوئی پرندہ منحوس نہیں. ایک صحابی چل رہے ہیں اور اچانک ان کے ایک پرندہ اڑا تو پیچھا اور ذرا آواز نکالنے لگا تو ساتھی نے کہا خیر خیر, خیر ہوئے صحیح, خیر ہوئے صحیح. تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ میرے ساتھ چلنے سے, تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں ساتھ لے کے چلا جائے. تم پرندوں کو تقدیر کے, تم پرندوں کو مؤثر سمجھتے ہو؟ لا نوع, ستارہ بارش لائے اس کی کوئی حقیقت نہیں. لا سفر, اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں وبائی امراض جہاں ہوں وہاں سے بچاؤ کا خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے اذن سے سبب کے درجے میں یہ وبائی امراض منتقل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ مت سمجھو کہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی چیز اثر انداز ہوگی. ہاں اگر بدشگونی کا خیال آئے تو حضور نے فرمایا پھر دعا کر لیا کرو, اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک, اے اللہ اگر کوئی صورت بری بنتی ہے تب بھی تیرے فیصلے کے نتیجے میں بنتی ہے, اور خیر بھی آتی ہے تو تیری ہی مہربانی سے آتی. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے میسر آتی ہے وہ اس کی مہربانی کے نتیجے میں آتی ہے. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت, پروردگار حسنات بھی تیری مہربانی سے آتی ہیں اور تکلیفیں بھی تیری مہربانی سے دور ہوتی ہیں. ولا حول ولا قوت الا بک, وقت کے اختصار کے پیش نظر یہ تو وہ بات ہے جو مجھے کہا گیا کہ میں آپ سے کروں. ایک بات جو میں نے چاہا کہ آپ سے کروں اور پتہ نہیں بعد میں کبھی ایسی صورت بنے یا نہ بنے, وہ یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستو, خدا را اس پر غور کیجیے.
کیا ٹائم ہو رہا ہے؟
اچھا چلیے, اور میں درخواست کروں گا اس پر خاص توجہ دیجیے. وہ یہ ہے کہ جیسے اعمال کو بجا لانا اچھا ہے, اس سے بڑی اچھی بات اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے, اور اعمال کو اس طرح سے بجا لانا ہے کہ کہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بے حیثیت نہ ہو رہے ہو. چنانچہ خاص طور پر میں نماز کا ذکر کروں گا. حضرت رفاع اس حدیث کے راوی ہیں, جاء رجل فصلى في المسجد, ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے مسجد میں نماز پڑھی, تحیت المسجد پڑھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے ایک جانب, فسلم على النبی, اور اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے, آپ نے فرمایا اعد صلاتک, چلو نماز لوٹاؤ, تم نے جو پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسے. فإنک لم تصلی, حدیث کے الفاظ سنیے, اعد صلاتک, اپنی نماز لوٹاؤ, فإنک لم تصلی, اس لیے کہ تو نے نہیں پڑھی, تو نے جو پڑھی ہے وہ نہیں پڑھی. اور ایک روایت میں ہے کہ تین مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جاؤ واپس، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جا کے نماز پڑھو، تم نے جو پڑھی ہے وہ نہیں پڑھی جیسی. اس نے کہا علمنی یا رسول اللہ کیف اصلی، اللہ کے حبیب مجھے سکھائیے میں کیسے نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے متوجہ ہو قبلے کی طرف رخ کرے گا، تکبیر کہہ، سورہ فاتحہ پڑھ، پھر جتنا کچھ تجھے میسر آتا ہے قرآن کریم وہ پڑھ. فَإِذَا رَكَعْتَ، جب تو رکوع میں جائے، فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رَكْبَتَيْكَ، تو اپنے ہاتھ اپنے رُكْبَتَيْكَ اپنے گھٹنوں پر رکھ. وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ، اور رکوع اطمینان سے ادا کر، ٹھہر جا رکوع میں، رکوع سکون سے ادا کر. سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکت والروح، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کہہ رہے ہیں. وَمْدُدْ زَهْرَكَ، اپنی کمر سیدھی رکھ پھیلا کے. اور فَإِذَا رَفَعْتَ، جب تو کھڑا ہو رکوع سے، فَأَقِمْ صُلْبَكَ، اپنی پیٹھ بالکل سیدھی کر. وَرْفَعْ رَأْسَكَ، اپنا سر اس طرح سے کمر سیدھی کرتے ہوئے اٹھا. حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، یہاں تک کہ سارے جوڑ اور ساری ہڈیاں اپنے اپنے مقام پر چلی جائیں. سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء کل شیء. ادب سکھا رہے ہیں اللہ کے حبیب. اور حضرت بریرہ فرماتے ہیں لا ينظر اللہ الى صلاة رجل، اللہ تعالی اس شخص کی نماز کی طرف نظر کرم سے، رحمت کی نظر سے دیکھتا تک نہیں. الذي لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، جو اپنے رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتا اور اپنے سجدے کے بعد کمر سیدھی کر کے بیٹھتا نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، میں اپنی نماز کا جائزہ لوں، مجھے اللہ نے توفیق بخشی، میں گھر سے نکلا، میں نے وقت صرف کیا، میں چلا، میں صرف ایک منٹ بچانے کے لیے رکوع سے ذرا سا کمر سیدھی کرتا ہوں اور ٹھک سجدے میں چلا جاتا ہوں، اور دو سجدے کے درمیان ذرا سا سر اٹھاتا ہوں اور فٹ دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہوں. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ایسی نماز کی طرف اللہ نظر کرم نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا ارجع فصل فانک لم تصل، جاؤ واپس دوبارہ نماز پڑھو، تم نے جو پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسے. حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اطمینان سے سجدے ادا کرو، اطمینان سے سجدے ادا کرو. حضرت ثابت فرماتے ہیں کان انس ینعت لنا صلاۃ رسول اللہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس نے ایک دن فرمایا کہ آؤ میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے ذرا دکھاؤں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے. فکان یصلی، وہ نماز پڑھنے لگے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے انہوں نے سر اٹھایا، قَامَ، تو کھڑے ہوئے، حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ، اور اتنی دیر کھڑے ہوئے کہ ہمیں لگا کہ سجدے میں جانا ہی بھول گئے ہیں، ہم تو ٹھک سجدے میں جاتے ہیں. ہم تو کمر سیدھی نہیں, میں تو کمر سیدھی نہیں کرتا, ٹھک سجدے میں جاتا ہوں. کون سی نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور پڑھائی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت برا فرماتے ہیں, کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وإذا رفع رأسه من الرکوع وبین السجدتین قریبا من السواء. اللہ کے حبیب کا سجدہ اور رکوع سے جب سر اٹھاتے, اور اللہ کے حبیب کا رکوع اور رکوع سے جب سر اٹھاتے, اور سجدہ اور سجدے سے سر اٹھا کر دوسرے سجدے کے درمیان جو وقت ہے جس کو جلسہ ہم کہتے ہیں, یہ سارے کے سارے تقریباً برابر ہوتے ہیں. جتنی دیر رکوع میں اتنی ہی دیر کمر سیدھی, پھر جتنا وقت سجدے میں اتنا ہی وقت درمیان میں. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی, یہ دو سجدوں کے درمیان دعا کر رہے ہیں حضور. امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہوں تو پھر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائیں, لیکن جب میں اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو خدا را اس بات کا خیال کیجیے, ہم سب کریں. اس حدیث پر ذرا توجہ دیجیے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں, اسبع الناس سرقتن الذی یسرق من صلاته, بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. اسبع الناس, سپرلیٹو ڈگری اس میں تفضیل ہے. اسبع الناس سرقتن الذی یسرق من صلاته, بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاته, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری؟ تو آپ نے فرمایا, لا یتم رکوعها ولا سجودها, جو رکوع اور سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا. اور دوسری روایت میں ہے, ولا یقیم صلبہ فی الرکوع ولا فی السجود, کہ رکوع میں اپنی کمر سیدھی, رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتا, اور دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتا. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے, نماز کا جائزہ لینا چاہیے. اور اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک اور برا رواج نمازیوں کے آگے سے گزرنے کا ہے, اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یقطع الصلاۃ شیء, کسی کے گزرنے سے نماز, نمازی کی نماز تو ختم نہیں ہوگی, ضائع نہیں ہوگی, لیکن ودرعوا ما استطعتم فانما هو الشیطان, لیکن جس قدر ہو سکے لوگوں کو اس حرکت سے روکو, کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا شیطان ہے. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے. اور حضرت کعب احبار فرمایا کرتے تھے, لو يعلم المار ما بين يد المصلي ماذا عليه لكان ان يخسف به خيرا, فرمایا خيرا له من ان يمر بين يديه. حضرت کعبہ بار فرمایا کرتے تھے کہ اگر پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا نقصان ہے, تو آدمی, یہ آدمی اگر زمین میں تھس جانا ممکن ہو اس کو بہتر سمجھے گا نمازی کے آگے سے نہیں گزرے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور آخر میں درخواست کروں گا, مسجد میں آ کر اپنا وقت قیمتی بنائیے. حضرت حسن فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا, یاتی علی الناس زمان, لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا, یکون حدیثهم فی مساجدهم فی امر دنیاهم, ان کی گپ شپ کا مرکز مسجد ہوگی. فلا تجالسوہم, خبردار ان کے ساتھ مت بیٹھنا, فلیس للہ فیہم حاجت, اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. مسجد میں آ کر وقت قیمتی بنائیں. کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا, اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا, جب ریاض الجنہ سے گزرو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق بخشے, مجھے بھی مدینہ منورہ میں حاضری کی. ریاض الجنہ میں جانے کے لیے کتنی تڑپ ہوتی ہے, بعض لوگ تو بے ادبی اور گستاخی پر اتر آتے ہیں کہ بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں. ریاض الجنہ جس مقام کو حضور نے ریاض الجنہ قرار دیا ہے یہ فرما کر کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اسی اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے اذا مررتم بریاض الجنہ, جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو جنت کے میوے اور پھل کھا لیا کرو. قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ فرمایا المساجد, مسجد ریاض الجنہ. ومرت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میوے کھانا کیا ہے؟ کوئی افطاری کا پروگرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ جنت کے میوے ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے, اس پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے. میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ خدا رو نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. امام سے پہلے اگر کوئی جماعت میں شامل ہو رہا ہے, امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اور اس نے اللہ امام صاحب کے اللہ کہنے سے پہلے کہہ لیا, یا امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اس نے تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر کہہ لیا, وہ نماز میں شامل نہیں ہوگا. اس کی اقتداء درست نہیں ہے, وہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوا. جب شامل ہی نہیں ہوا تو تھرو آؤٹ اس کی ساری نماز جو ہے وہ ضائع جا رہی. نماز, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو سب سے آخری جو کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکل رہے تھے, آخری لمحے, السلام وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, جو تمہارے زیر دست ہیں ان کا خیال رکھنا, اپنے ملازمین کا خیال رکھنا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اور فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس نماز کو ضائع ہونے سے بچائیں. اور وہ یہ کہ رکوع کے بعد قبر سیدھی, رک کر پھر سجدے میں جائیں. حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا. جب فارغ ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی, اور اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے. اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.